اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں نبی اور اولاد نبی کی محبت نصیب فرمائی ہے. یہ زمانہ غیبت کے حساب سے 1000 سال سے زیادہ دوری کا زمانہ ہے، اس کے باوجود خداوند متعال نے ہمیں سید الشہداء کی اتنی محبت نصیب کی کہ ان کے غم میں، عزاداری میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے وارث سے تجدید بیعت، تجدید عہد کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، تمام سید الشہداء کے زائرین کی صحت و سلامتی اور زیارات کی قبولی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیغام دے کر دنیا میں ارسال کیا، صرف پیغام دے کر نہیں بھیجا بلکہ پیغام کے ساتھ اس پیغام کو جو پہنچانے کے لیے چاہیے تھا وہ بھی انبیاء کے ساتھ بھیجا. بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو اپنے پیغام کو تختیوں کے اوپر لکھ کر کسی پہاڑی پہ رکھ دیتا، یہ خدا کر سکتا تھا. خدا کو ایسا کام کرتا کہ نیچر کے اندر اس کا پیغام کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا، تو مثلا درختوں کے اوپر کہیں لکھا ہوتا، کہیں کسی پہاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا، ایسا ہوتا کہ اسے کوئی ٹچ نہ کر سکے اور پڑھ بھی سکے. خداوند متعال نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ خداوند متعال نے ایک زندہ موجود کے ذریعے سے ایسی شکل میں کہ انسانوں کے درمیان زندگی گزاریں، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر خدا یہ نہ کرتا تو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پیغام پہ عمل کیسے کرنا ہے. وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ نعوذ باللہ تعالی یہ ایک آئیڈیل میسج ہے لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے. تو خداوند متعال نے عمل کرنے والے انبیاء کو بھیجا اور ان میں سے کامل ترین، ان میں سے بافضیلت ترین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل، ان کو سب سے آخر میں بھیجا تاکہ اپنے بافضیلت ترین پیغام کو اپنے بافضیلت ترین نبی کے ذریعے سے ارسال کریں. اب یہاں کئی محققین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ باقی علاقوں میں انبیاء آئے تھے یا نہیں آئے تھے. مثلاً اب جو ہمارے پاس دنیا موجود ہے, آباد ہے, اور ظاہری طور پر جو سب سے اچھی مثلاً سمجھی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے مطلب یہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں, تو مثلاً امریکہ ہے, کیا امریکہ میں بھی کوئی نبی آئے تھے کیا؟ یا مثلاً جاپان کے اندر, کیا جاپان میں بھی کوئی نبی آئے تھے؟ تو بہت سارے کوشچنز ہیں اس کے اندر کہ کیا اللہ کے انبیاء صرف مڈل ایسٹ میں آئے تھے, باقی جگہوں پہ نہیں آئے؟ آئے تھے تو ان کا پیغام پھر دنیا میں کہاں چلا گیا, وہ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات موجود ہیں. میرا اس وقت ان کو ٹچ کرنے سے زیادہ تعلق نہیں بنتا ہے, لیکن جس چیز کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دنیا میں انبیاء کہیں پر بھی آئے تھے, انسانوں کو تبدیل کیسے کرتے تھے؟ خاص کر یہ جو آخری نبی نے تبدیلی دکھائی ہمیں, وہ جس خطے میں تشریف لائے وہاں لٹریچر کے اعتبار سے, سویلائزیشن کے اعتبار سے بدترین علاقہ تھا. اگر اللہ کے نبی مثلاً ہندوستان میں آتے تو ہندوستان کی ایک سویلائزیشن تھی, اس کا اپنا ایک فلسفے کے اندر, لٹریچر کے اندر اپنا ایک رول تھا. یا مثلاً گریس کے اندر آتے, یا مثلاً ایجپٹ میں آتے, یا حتی پرشیا کے اندر آتے, تو ان سب کی ایک ہسٹری تھی. لیکن اللہ کے نبی تشریف لائے جزیرہ نما عرب کے اندر اور اس کا لٹریچر کے اندر کوئی رول نہیں تھا, اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جو ظاہری طور پہ جاہل ترین قوم تھی تبدیل کر لیا. سخت ترین قوم کہلاتی تھی, سویلائزیشن کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ایسا نشان نہیں تھا جیسے دوسری قوموں کے پاس ابھی تک موجود ہیں. ان کو تبدیل کیسے کرتے تھے؟ تو تبدیل کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ اللہ کے نبی کا کوئی فلسفے کے ذریعے سے نہیں تھا, جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں فلسفی کہتے ہیں. بہت سادہ طریقوں سے تبدیل کرتے تھے اور لوگوں کو ایک بات سکھا دیا کرتے تھے. میں ایک واقعہ بہت زیادہ عرض کرتا ہوں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی کو ایک پرندہ, پرندے کا گوشت بھون کر گفٹ کیا اور کہا کہ اچھا ہے اللہ کے نبی کھائیں گے. اللہ کے نبی نے وہ لیا اور وہ کھانا اپنے ایک گھر بھجوایا اور اپنی ایک زوجہ کے پاس بھجوایا, امہات مومنین میں سے کسی کے پاس, اور ان سے کہا کہ صدقہ کر دیں تاکہ جب آئیں گے ہم تو پھر اس میں سے کھائیں گے. اللہ کے نبی جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی صدقہ کر دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے. ذرا دیکھیے گا اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. جو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے یہ بچ گیا ہے اور جو ہم لوگ ابھی کھائیں گے یہ ختم ہو جائے گا. سادہ سا ایک جملہ ہے جس میں ایک اورینٹیشن ہے. اورینٹیشن کیا ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی, جو ہمارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا, جو ہم اللہ کے پاس بھیجیں گے وہ باقی رہے گا. قرآن کریم میں آئے کریمہ, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اللہ کے نبی اور انبیاء اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کی اورینٹیشن چینج کرتے تھے, اور جب اورینٹیشن چینج ہو جاتی تھی تو ان کی پریکٹسز خود بخود تبدیل ہوتی تھیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اپنے دین کے اوپر فورس کیا ہو. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم میں بھی موجود ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے کے اندر کہ کوئی دین کو ایکسیپٹ کرے یا نہیں کرے کوئی فورس نہیں کر سکتا, تو لوگ خود بخود کیوں کر لیتے تھے؟ اورینٹیشن چینج ہو جاتی تھی, دیکھنے کا انداز چینج ہو جاتا تھا, اور جیسے ہی چینج ہوتا تھا ان کی پریکٹسز خود بخود تبدیل ہو جاتی تھیں. میں ایک اور مثال اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میرے ذہن میں واقعہ آتا ہے سورہ عبس کے حوالے سے, اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محفل تھی, وہاں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا کہ جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھا، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے نوبلز میں سے تھا، وہ اندر آیا اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کہیں بیٹھے تو وہاں سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے لباس پھٹے پرانے ہیں، کوئی اس کے لیول کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں بیٹھا تھا۔ تو وہ جہاں بیٹھتا ہے تو اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا سمیٹ کے بیٹھتا ہے کہ دوسروں کے درمیان مکس ہوتا ہوا نظر نہ آئے، وہ ذرا ڈسٹنگوشڈ نظر آئے۔ اللہ کے نبی نے نوٹ کیا اس بات کو۔ اچھا، اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور آدمی آ کر اب بیٹھا، اور جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا تو وہ دوسرا تھوڑا سا فائنینشلی ویک تھا، تو اس نے اپنے کپڑوں کو جمع کیا کہ یہ میرے ساتھ زیادہ ٹچ نہ ہو۔ جب ایسا ہوا تو اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا، اللہ کے نبی نے کہا تم نے صحیح نہیں کیا، تمہیں اپنے بھائی کو مسلمان بھائی سمجھنا چاہیے تھا، تم نے اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے اس کی انسلٹ کی ہے، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جو بیٹھا تھا، اور مجھے نہیں معلوم اگر ہماری سوسائٹی ہوتی تو کیا ہونا تھا، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو بیٹھا تھا وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں اس پہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، میں اس پہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے غلط کام کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اسے کمپنسیٹ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیسے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنی آدھی دولت اس بندے کو دینے کو تیار ہوں، میں اپنی آدھی ویلتھ اس آدمی کو دینے کو تیار ہوں، تاکہ جس کی میں نے انسلٹ کی ہے اسے کمپنسیشن مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس کی آدھی دولت لینے کو تیار نہیں ہوں، میں اس کی آدھی دولت دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو پوچھا کیوں تم لینے کو تیار نہیں ہو؟ کہنے لگا میں ڈر رہا ہوں کہ اس کی آدھی مینٹیلیٹی بھی میرے پاس آئے گی۔ کہنے لگا میں ڈر رہا ہوں کہ اس کی آدھی دولت تو آئے گی لیکن آدھی اس کی مینٹیلیٹی بھی آئے گی، اور مجھے پتا ہے کہ اس کی مینٹیلیٹی بالکل غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، لہذا میں یہ رسک نہیں لوں گا کہ اس کی ویلتھ آئے اور اس کی مینٹیلیٹی بھی میرے پاس آئے، میں ایسے ہی صحیح ہوں، میں ایسے ہی صحیح ہوں۔ اچھا، اب اس کو میں کیا بولوں؟ کوئی اپنی سوسائٹی میں فورس کر کے کسی آدمی کو یہاں تک لا سکتا ہے کیا؟ نہیں، صرف اورینٹیشن سے آ سکتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمیں اور آپ کو اس وقت چاہیے ہے، اور جو ہمیں امام کے نزدیک لے کر جائے، اور ہم پہلے دن سے عرض کر رہے ہیں کہ کیوں کربلا کے اندر بعض لوگ امام کے ساتھ تھے اور بہت سارے لوگ امام کے ساتھ نہیں تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ یہاں بہت بڑا معاملہ یہ تھا کہ یہ کس طرح سوچ رہے تھے، کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ جس ایج سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے جیسے غیبت کا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، اس ایج میں چیلنج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جس ایج سے گزر رہے ہیں اس کو حتیٰ بہت سارے ویسٹرن اسکالر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ میٹیریلزم کی بدترین تاریخ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا سخت ٹائپ کا میٹیریلزم ہماری دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ فینومیناز ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں جو ابھی 70 ایئرز پیچھے جائیں اس دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے، اب سورس آف آنر بن گئے، اب سورس آف آنر بن گئے۔ اگر آپ کسی کنٹری کو لسٹ کرنا چاہیں کہ یہ ڈیولپڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کچھ پیرامیٹرز ایسے رکھے ہیں انہوں نے کہ 70 ایئرز بیک یہ خود کہتے تھے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ سوسائٹی نیچے ہے، اب کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ سوسائٹی اوپر ہے۔ یہ جو اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی بھی سوسائٹی ہے، ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہم اور آپ کے لیے جو بہت بڑی ایک مشکل بن گئی ہے حتیٰ اپنے دین کے اندر، وہ یہ کہ اپنے ٹرو اسٹینڈرڈس کو کیسے مینٹین کریں۔ ہمارے اسٹینڈرڈس خطرے میں پڑ گئے۔ اچھا، کیا اسٹینڈرڈس خطرے میں پڑ گئے؟ میں ایک آدمی سال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، سنانا محمد محمد وعجل فرجہ۔ بعض اوقات چیزیں بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے سے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس کو ریپ کر کے کہیں نہ کہیں پیش کریں, بالکل کھول کے نہ بولیں. لیکن بہرحال اتنا الحمدللہ آپ لوگ بھی عقل مند ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا ریپ بھی کروں گا تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے. تو آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بغیر کسی شہرت کے, بغیر کسی دولت کے, بغیر کسی طاقت کے آئے, انسان ہونے کے ناطے سوسائٹی اسے رسپیکٹ دے گی؟ اس کے ڈریسنگ سے کچھ نہ پتہ چل رہا ہو, اس کی گاڑی سے کچھ نہ پتہ چل رہا ہو, اس کے ایجوکیشن سے کچھ نہ پتہ چل رہا ہو, بینگ ہیومن اس کو رسپیکٹ ملے گی سوسائٹی میں؟ یہ ذرا مشکل ہے ہمارے یہاں, یا ہمارا ذرا نہیں, کافی مشکل ہے. ہم لوگوں کے یہاں رسپیکٹ کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ اور میں خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا, دین واقع وہی ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت اسٹینڈرڈس کے اندر, رسپیکٹ کے اندر؟ یہ ہماری مشکل بن گئی ہے. میں بالآخر میں اس کو بالکل بلنٹی اور نہیں کہوں گا, اتنا کافی ہے. اللہ کے نبی ہمیں کیا سکھاتے تھے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں سکھایا وہ بہت ہی عجیب تھا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کی ریمیڈی کی طرف جاتے ہیں. کسی دوست نے کل بہت اچھا اشارہ کیا کہ مولانا بار بار آپ یہ بتانے, خرابی ہے یہ بھی تو بتائیں صحیح کیسے کرنا ہے. تو تھوڑا سا اس کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اللہ کے نبی کسی جگہ کے اوپر لوگوں سے ملنے کے لیے گئے. جب وہ کہیں ملنے گئے تو سمجھ لیں جیسے ایک مسجد تھی, کوئی چھوٹا کمرہ تھا, اس میں 20-25 لوگ ہوں گے مثلاً. تو اللہ کے نبی جب وہاں پر ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ سامنے نہیں آیا. باقی لوگ تو سامنے آئے, انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا, جواب لیا, لیکن وہ سامنے نہیں آیا. تو اللہ کے نبی جب لوگوں کا سلام کا جواب دے چکے تو خود سیدھے اس آدمی کے پاس گئے, خود اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ باقی لوگ سلام کے لیے آئے, آگے آئے, تم کیوں اکیلے بیٹھے ہو؟ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں جاہل آدمی ہوں, مجھے مینرز نہیں آتے. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کا اللہ کے نزدیک اتنا مقام ہے, میں چونکہ جاہل ہوں, مجھے مینرز نہیں آتے, تو میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے پاس جاؤں اور میں اپنی جہالت میں کوئی غلط حرکت کر دوں تو خدا مجھے سزا دے گا کہ میں نے اس کے نبی کی رسپیکٹ کیوں نہیں کی. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اس کو اپنے گلے سے لگا لیا, اپنے گلے سے لگایا. انہوں نے اتنا عجیب ایک جملہ کہا, کہا کبھی تم نے سنا ہے کہ میں نے کسی کی رسپیکٹ نہ کرنے پر اس کو سزا دی ہو؟ کبھی تم نے سنا ہے؟ کبھی تم نے سنا ہے کہ میں نے کسی کو اس بات پہ سزا دی ہو؟ فرمایا کہ میں, مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا, میں تمہارا بھائی ہوں اس معاملے کے اندر. اس کو گلے سے لگایا, اتنا اس کو سکون دلایا کہ وہ اپنے خوف سے باہر آ گیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بالکل ریلیکس فیل کرنے لگا. ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے, جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے تھے, عام محفل کے اندر کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ آ کر پہچان نہیں پاتے تھے کہ اس میں سے نبی کون ہے. تو اگر کوئی اسٹرینجر آتا تھا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں سے نبی کون ہے, کیونکہ وہ بیٹھے اس طریقے سے ہوتے تھے جیسے بالکل پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ کون اللہ کے نبی, کون سا اسٹیٹس, یہ ان کا کیریکٹر تھا. اب ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہماری ہر چیز میں کچھ اور آ گیا ہے. ہمارے پاس مثلاً جو اسٹینڈرڈ تھے وہ ہٹ گئے, اب اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ تو میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ بھائی ہمیں اپنی پوری اورینٹیشن چینج کرنی پڑے گی. یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہوگا کوئی مجھ سے کہے مولانا اس کو کون سی دعا پڑھوں صبح کو 15 منٹ کے لیے تو معاملہ حل ہو جائے گا, اس سے حل نہیں ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پوری لائف کو چینج کرنا پڑ جائے گا. اور اس کے لیے میں دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا ایک ڈیپتھ میں اگر جانے کی کوشش کریں تو مثال کے طور پر یہ جس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں, یا مثلاً ایک سینس میں میٹیریل کلچر کہتے ہیں ہم, میں ڈیلیبریٹلی ویسٹرن کلچر نہیں کہنا چاہ رہا, کیونکہ کلچرز میں جیوگرافی کو بیس بنانا شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا कोई ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं है, आइडियोलॉजी बेस्ड बन सकती है, इस्लामिक कल्चर, नॉन इस्लामिक कल्चर, लेकिन ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर, मेरे अपने ख्याल है, मैं कुछ अरसे के बाद इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मटीरियल कल्चर है इसमें और इस्लामिक कल्चर में जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है। तो मिसाल के तौर पर क्या मैं ये कहूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये मटीरियल कल्चर है और उर्दू, अरबिक, पर्शियन ये नॉन मटीरियल कल्चर है? ज़ाहिर है कि ये तकसीम सही नहीं होगी। तो मुमकिन है हमें इंग्लिश बोलने वालों में कोई बहुत मुत्तकी परहेजगार इंसान मिल जाए, और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उर्दू, फारसी और अरबी बोलने वाले के अंदर प्योर मटीरियलिस्टिक मैंटेलिटी वाला कोई बंदा हमें मिले। तो हम लैंग्वेज की बेस पे नहीं कह सकते, तो क्या ड्रेस की बेस पे कहेंगे? सिर्फ ड्रेस की बेस पे भी नहीं कह सकते। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन दो कल्चर्स के अंदर कहाँ पर है? तो मैं कहूँगा ये ऊपर नहीं है, ये एक डेप्थ रखता है, ऊपर भी आता है उसका डिफरेंस, लेकिन इसके एक डेप्थ है। वो डेप्थ कहाँ पर है? वो डेप्थ इस तरह बयान करूँगा, तीन पॉइंट्स में, तीन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन के अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एक्चुअली मेन डिफरेंस बनता है। और वो कहाँ से है? अगर आप इस्लामिक कल्चर के अंदर आएंगे, जो कोर है, सेंटर है, जिस पर सबने घूमना है, वो अल्लाह है, अल्लाह और उसकी बंदगी, ये कोर है, इसके ऊपर सारे फैसले होंगे। जो नॉन इस्लामिक कल्चर है, मटीरियल कल्चर है, उसके अंदर अल्लाह सेंटर में नहीं है, मैं सेंटर में हूं, मेरे ऊपर सबने घूमना है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर है। ये जो हज पे हम जाते हैं, तवाफ करते हैं, ये बहुत सिंबॉलिक काम है। इसका सिंबोलिज्म देखिएगा, जब आप और मैं तवाफ करते हैं तो काबे को बीच में रखते हैं और खुद उसके गिर्द घूमते हैं। और ये सिंबल किस बात का होता है? कि खुदाया मैं अपनी जिंदगी में तेरे हुक्म को बीच में रखूंगा, अपने आप को इसके ऊपर घुमाऊंगा। और इसके अगेंस्ट जो कल्चर होती है वो क्या करती है? वो कहती है मैं सेंटर में हूं, पूरी यूनिवर्स मेरे लिए घूमेगी, सब मुझे सर्व करेंगे। तो जैसे ही अगर मैं और आप अपने अंदर करेक्शन लाना चाहते हैं, सबसे पहले देखिएगा मेरी ओरिएंटेशन क्या है। क्या मैंने अपने आप को सेंटर बनाया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सब मेरे लिए कुछ करें, या नहीं, मैंने खुदा को सेंटर बनाया हुआ है और मैं भी अपनी लाइफ को डिवोट करता हूं कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं। ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। और जैसे आप फील करें अपनी जिंदगी के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा मेरे सेंटर में है, तो इसका मतलब यह है कि आपने सूरह हम्द का तीसरा जुमला हासिल कर लिया, इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन। पहली शर्त इस्लाम के अंदर मूव करने के लिए, रास्ते को ढूंढने और रास्ते को चलने के लिए ये शर्त है कि आप सबसे पहले खुदा को इस सेंटर के अंदर एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि मुझे खुदा को सेंटर मानना है और फिर चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज की दुनिया के अंदर हो रहा है, वो इंसान खुद सेंटर में होता है और सबको समझता है ये मुझे सर्व करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन लेकर वो चल रहा होता है, और उसके जो फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इंतहाई वहशतनाक हैं। ये पहला पॉइंट है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मैं दूसरा पॉइंट लाऊं तो मैं दूसरा पॉइंट कहूंगा कि इस्लामिक कल्चर के अंदर टॉप प्रायोरिटी आखरत है, और आखरत तक पहुंचने के लिए दुनिया एक ब्रिज है। ये दुनिया वो है जिसके जरिए से गुजरकर आपने आखरत पे पहुंचना है। तो आपकी आखरत असल है और दुनिया इसका एक टूल है। नॉन इस्लामिक के अंदर दुनिया असल है और आखरत है ही नहीं, असल मामला खत्म हो गया। आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अगर उन ऑब्जेक्टिव्स की लिमिट ये दुनिया है, इसका मतलब है ये इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे वो बनाने होंगे जिनका एंड आपकी अबदी जिंदगी हो, सिर्फ 60 ईयर्स पे ख़त्म ना हो आपकी प्लानिंग। अल्लामा तबरतबाई एक जुमला बहुत कहते थे, या उन्होंने उसको शायद कई दफ़ा किताब में लिखा है, बहरहाल मैं हमेशा इसको अपने जहन में लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक जुमला कहते थे कि हम लोग فنا کے لیے نہیں بنے ہم لوگ، بقا کے لیے بنے، خالدین فیہا ہے ہم لوگ. خدا متعال نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ وہ 50-60 سال کے اندر ہمیں ختم کر دے گا، نہیں، ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم باقی رہیں گے. اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر آپ کی پلاننگ، آپ کی کیریئر کی پلاننگ، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی پلاننگ، سب کی سب بقا کے لیے، خالدین فیہا کے لیے، 50 سال کے لیے نہیں ہے. اور اس کے اگینسٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے صرف یہاں کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر میری اور آپ کی مینٹیلیٹی کہیں ایسی ہو کہ ان دونوں کو ہم برابر سمجھنے لگیں، اس کا مطلب ہے ہم سلپ ہو چکے. اور خدا نہ کرے اگر دنیا اوپر آ گئی اور آخرت نیچے چلی گئی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا کام ختم کے نزدیک ہے، پھر کام ختم کے نزدیک ہے. تو اگر ہم دونوں کو برابر بھی کہیں نا کہ دنیا بھی اور آخرت بھی، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سلپ ہو چکے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوگی ایکویشن. یہ ایکویشن کیا ہوگی؟ آخرت اصل ہے، دنیا اس کی برانچ ہے زیادہ سے زیادہ. اچھا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم نے دنیا کو اصل زندگی مانا ہی نہیں ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو آخرت کا گھر ہے یہی بس اصلی زندگی ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آ گیا. اور اب یہ ڈفرینس اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ہم آج کی دنیا میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ کر یہ کہے کہ میں دنیا قربان کروں گا آخرت کے لیے، تو ہم اس سے کہتے ہیں نہیں بھائی، اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو لے کے چلو، اتنا ہی کافی ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ سید الشہداء دونوں کو لے کے چل رہے تھے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی دونوں کو لے کے چل رہے تھے کیا؟ نہیں. تو وہ کس کو لے کے چل رہے تھے؟ وہ آخرت کو لے کے چل رہے تھے. دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ خدا آپ کی دنیا بھی بچا لے گا. آپ سے نہیں کہا کہ آپ دنیا کو بچانے کے پیچھے جائے، آپ سے کہا کہ آپ آخرت کو بچانے کے لیے جائیں. یہ اللہ کے نبی کا عجیب قانون ہے. میں اشارتاً صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن کہیں اسی کے اندر سارے وقت انوالو نہ ہو کے رہ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور امیر مومنین سے بھی منسوب ہے، دونوں کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. فرمایا علیک بالآخرہ تأتک الدنیا ساغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. عزیزان محترم، اگر آپ نے اس جملے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا اسے ایکسیپٹ کر لیجئے گا، سالڈ ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا رزلٹ ہے، وہ کہ اگر تم نے آخرت کی پرواہ کی، ذرا اور توجہ فرمائیے گا، اگر تم نے آخرت کی پرواہ کی تو دنیا ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اب ذرا اس کو الٹا کر دیں، اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی تو کیا ہوگا؟ تمہیں حقیر ہو کر اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، تمہیں ذلیل ہو کر اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا. تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کے تمہارے پاس آئے گی. اور اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی اور دنیا کی پرواہ کی، اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد نہیں فرمایا لیکن میننگ بالکل کلیئر ہے، اگر نہیں تم نے پرواہ کی آخرت کی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگے، تو تمہیں ذلیل و حقیر ہو کر ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. کیوں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو ایک ایسی چیز کے لیے جس میں کوئی بقا نہیں؟ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح لائن کے اوپر لائیں، ایک ایسی لائن کے اوپر لائیں جس کا اینڈ یہ ہو کہ انشاءاللہ میری اور آپ کی جان اللہ کی حجت کی نصرت کے لیے جائے، تو پھر دو پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. نمبر ایک، ہم سینٹر نہ بنے، خدا سینٹر بنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسری بات، دنیا سینٹر نہ بنے، آخرت سینٹر بنے، آخرت کے لیے کوشش کرو اور دنیا خود بخود آئے گی. نہیں بھی آئی تو کوئی پرواہ نہیں، تمہیں بالکل کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. تمہارا ایک ایک اسٹیپ خدا کمپنسیٹ کرنے والا ہے، خدا کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. 10 جگہ فرمایا قرآن کریم. تیسری بات، لائف کی اورینٹیشنز. اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد و آل محمد. ہم لوگ اس دنیا ایک عجیب دنیا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ میری زندگی کے اندر جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میرا پہلا آئیڈیا دینے کا ہوتا ہے یا لینے کا ہوتا ہے؟ میں دینا چاہتا ہوں یا لینا چاہتا ہوں؟ مثلاً اگر میری دکان پہ کوئی کلائنٹ آئے، کسٹمر آئے، تو میں پہلا کام کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کو کچھ سرو کرنا ہے یا میں نے اس سے کچھ کمانا ہے. دنیا کا اسٹائل ہے لینے پر، ہم نے لینا ہے. خدا نے اس کو عجیب طریقے سے بنایا ہے، خدا نے اس کو ایسے نہیں بنایا. اب آپ نبی کے بارے میں سوچیں، آئمہ کے بارے میں سوچیں، اولیاء اوصیاء کے بارے میں سوچیں، ان کا انداز عجیب انداز ہے. ان کا انداز ہے دینے پر، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہم نے کچھ دینا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو ذر کے پاس کوئی آدمی مہمان آیا، حضرت ابو ذر کے پاس ایک مہمان آیا، اور ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے نا، وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے یا ایک دو گھنٹے کے لیے آتا ہے، تو ہماری آواز نکل جاتی ہے کہ بھائی مہمان آ گیا. اچھا، وہ جو ہمارے یہاں روایتوں میں مہمان ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جو ابھی بھی چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ مثلاً میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں، میرے پاس کوئی آدمی آیا کسی اور شہر سے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس شہر کے اندر، تو وہ ایکچولی میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ میں اس کو فلی سپورٹ کروں. تو مثلا اس کو ہر طریقے سے مجھے کیئر کرنی پڑتی ہے، معاملہ صرف چائے اور کھانے کا نہیں ہے. ابھی تو یہاں چائے کھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ اور ہوتا ہے مہمان. تو وہ مہمان جب آیا حضرت ابو ذر کے پاس، حضرت ابو ذر نے کہا کہ اچھا ہو گیا مہمان آیا، تو میں مجھے اس کی کچھ خاطر مدارات کرنی چاہیے. اچھا، مہمان کے پھر آگے سفر کا بھی سوچنا ہوتا تھا کہ مثلا آج تو میرے پاس ہے، پھر یہ کل جائے گا کہیں اور، تو اپنے ساتھ کیا لے کے جائے گا، یہ سب کچھ سوچنا ہوتا تھا. حضرت ابو ذر نے اپنے مہمان سے کہا کہ تم بہت اچھا ہوا کہ میرے گھر پر آئے، اور میں تمہیں ایک زحمت دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، میرا فارم ہے وہاں پہ. ان کے پاس 8-9 اونٹ تھے، کیملز تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک کیمل لے آؤ جو میں تمہارے لیے قربان کروں، تاکہ انشاءاللہ تمہاری دعوت اچھی ہو جائے، اور آگے تم جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ گوشت وغیرہ دوں گا تاکہ تم اپنے ساتھ لے کے جانا. تو وہ باہر جاتا ہے اور کیملز کے اندر ایک کیمل کو دیکھتا ہے جو سب سے زیادہ پتلا تھا، جس کی طاقت بالکل ختم ہو رہی تھی. اور اس نے سوچا کہ ابو ذر کا نقصان زیادہ نہ ہو جائے، کہیں اس کے پاس جو اونٹ ہیں وہ ذرا مضبوط والے میں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جو کمزور والا ہے وہ لے کر آتے ہیں حضرت ابو ذر کے پاس. حضرت ابو ذر دیکھتے ہیں، اور اب دیکھیں ان لوگوں کی اورینٹیشن کتنی ڈفرینٹ ہے. حضرت ابو ذر نے اس کو دیکھا اور اس سے کہا کہ میں تم کو سمجھ رہا تھا کہ تم میرے لیے اچھا ہی کرنے والے ہو، یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا خیال کیا کہ میں کمزور لے کر آیا. کہا نہیں نہیں، یہ مت کرو، مجھے اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے اچھا تحفہ دے کے آؤ، میں یہ تمہارے لیے کاٹوں گا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ کی طرف بھیج رہا ہوں. تو اللہ کی طرف بھیجنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کوئی اچھا جانور لے کر آؤ، مجھے اللہ کی طرف بھیجنا. ان کی اورینٹیشن یہ ہے. قرآن کریم بار بار کہتا ہے قدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو. تو یہ کیا اورینٹیشن ہے؟ دینے کی ہے. اور ہماری دنیا کس پر ہے؟ لینے پر ہے. ہماری دنیا اس پر ہے مجھے کتنی لذتیں ملیں گی، انجوائے کتنا کروں گا میں، اور انجوائے بھی نعوذ باللہ بدترین میٹیریل فارم کے اندر انجوائے کرنا. یہ جو اورینٹیشن کا ڈفرینس ہے، یہ وہ ڈفرینس ہے جو اصحاب حسین اور غیر اصحاب حسین کا ڈفرینس ہے. یہ وہ ڈفرینس ہے جو اصحاب ائمہ اور غیر اصحاب ائمہ کا ہے. یہ بھی عربی بولتے تھے، وہ بھی عربی بولتے تھے. ظاہری طور پر اگر رکھوں میں نماز یا قرآن کریم کی، ظاہر نعوذ باللہ تعالیٰ کمی کوتاہی تھوڑی کرنا چاہوں گا، شان میں کمی، تو ظاہری طور پہ یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا. لیکن جو اصل مشکل تھی وہ اورینٹیشن کی تھی. یہ اہل دنیا تھے، سید الشہداء کے چاہنے والے اہل آخرت تھے. یہ اپنے لیے سوچتے تھے، سید الشہداء کے چاہنے والے دینے کے لیے سوچتے تھے. یہ جو ادھر والے تھے یہ دنیا بساتے تھے، وہ لوگ آخرت بساتے تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے. اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب میں اپنا جائزہ لوں، اپنا انالیسس لوں، ان تین پوائنٹس میں میں کہاں کھڑا ہوں، میں کون ہوں اس میں؟ اور یہ فیئر انالیسس مجھے یہ بتائے گا کہ دیکھو بھائی، آپٹیمزم اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آپٹیمزم اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پلاننگ کوئی خراب کر دے. اگر مجھے مثلاً 20th کو پاکستان واپس جانا ہے اور میں کہوں کہ میں آپٹیمزم دکھاؤں گا، انشاءاللہ جب ایئرپورٹ پہنچوں گا تو ٹکٹ مل ہی جائے گا، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا مجھ سے، کہ یہ آپٹیمزم کون سا آپٹیمزم ہے بھائی، یہ تو پاگل بنا ہے. پھر اگر آپ نے جانا ہے پہلے سے آپ ٹکٹ بک کرائیں، تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا مجھے امام کی نصرت کرنی ہے؟ ہاں بالکل کرنی ہے. تیاری کروں یا نہیں کروں؟ کیا اس آپٹیمزم پہ بیٹھ جاؤں کہ انشاءاللہ قبول کر لیا جاؤں گا؟ نہیں، تیاری کرو بھائی. تو تیاری کیا کروں؟ صبح کو 5 منٹ کے لیے دعا عہد پڑھ لیتا ہوں، کافی ہے اتنا؟ نہیں بھائی، یہ کام اوپر کا نہیں ہے. دعا عہد پڑھنا بہت اچھا ہے، ضرور پڑھیں، کام اوپر کا نہیں ہے، کام اندر کا ہے. اندر کیا تبدیلی لاؤں؟ یہ تبدیلی لاؤ، اپنی جگہ خدا کو رکھو، دنیا کی جگہ آخرت کو رکھو، اور لینے اور گھسیٹنے کی جگہ دینے کی سوچو. تب ہم انشاءاللہ ایلیجیبل ہوں گے اس گروپ میں جانے کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اگر ہم ایسے انسان بنے تو سوسائٹی کو ہم سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ 100% فائدہ ہوگا. سوسائٹی تو ایسے آدمی کو بہت پسند کرے گی جو اس مینٹیلیٹی کے ساتھ چل رہا ہو کہ وہ خود غرضی نہ دکھائے، وہ دینے کے بجائے، لینے کے بجائے دینے کی سوچتا ہوں. سوسائٹی تو اپریشیٹ کرے گی اس کو، اس سے سوسائٹی کے اندر بہتری آئے گی، کنفرم بہتری آئے گی. اب وہ آخر میں مجھ سے پوچھتا ہے مجھے زندگی میں چین ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آخری بات یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی مجھے سیٹسفیکشن ملے گا یا نہیں ملے گا. تو میں یہاں پر آ کے رک جاتا ہوں، صرف ایک بات کہوں گا، بات اچھی نہیں ہے لیکن کہنا پڑے گا یہاں پہ. جن کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہے میٹیریل سینس میں، جا کے دیکھو ان میں سے بہت سارے لوگ اوور ڈوز سے مر رہے ہیں. یہ ایڈکشن کی اوور ڈوز سے کیوں مرتے ہیں؟ اگر دنیا میں جو کچھ ان کے پاس ہے یہ انہیں خوش کرنے کے لیے کافی ہے، تو نشے کی ضرورت کیوں ہے پھر انہیں؟ یہ ڈریمز کے اندر زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ چونکہ باہر کافی نہیں ہے، جو کچھ باہر ہے وہ کافی نہیں ہے. اور اب آپ جا کر اس سیٹسفیکشن کو دیکھو کہ جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دلوں کے اندر اطمینان کتنا ہے، اس سیٹسفیکشن کو دیکھو. اور اس کے بعد پوچھو کہ تمہیں کون سی زندگی چاہیے. میں بالکل تیزی سے اس کو عرض کروں گا، پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، بولنے میں کیا حرج ہے، امریکہ میں تھا، تو ایک بندہ دوست تھا، وہ اس کی فارمیسی تھی، میں بہت سناتا ہوں، اس کی فارمیسی تھی. تو اس نے بڑا عجیب سنایا، کہنے لگا کہ میں ہمارے پاس کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اگر ہماری کوئی گاڑی پارکنگ میں آتی ہے ہماری فارمیسی کی پارکنگ میں، تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں ایک بیل بج جاتی ہے کہ بھائی تمہارا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے. تو کہنے لگا کہ جیسے ہی وہ بیل بجتی ہے تو ہم کیمرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو میں اسکرین کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ کیا کر رہا ہے. تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ مثلا گاڑی رکی ہے، بندہ اترا ہے. تو کہنے گا کہ اب وہ ایک علاقے میں تھا، میں نہیں بتاؤں کون سے علاقہ، تو کہنے گا مولانا بالکل جب کوئی ہمارے کلائنٹ آتا ہے نا تو لگتا ہے جیسے ہمارے ہالی ووڈ کی کوئی مووی شروع ہو گئی ہے. کیا گاڑی ہے صاحب، کیا اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اور کیسا وہ چل رہا ہے، اور کیا زبردست ایک سین ہوتا ہے. کہنے کہ بس جناب یہ ہم تھوڑی دیر میں بھاگے بھاگے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کون آ رہا ہے. کہنے کہ وہ آتا ہے تو بس سمجھ لیں ایسا ہوتا ہے انسان اس کو دیکھ کر کہے کہ کاش میں یہی ہوتا. تھوڑی دیر میں جب وہ پرسکرپشن رکھتا ہے سامنے، تب کہتا ہے ساری پول کھل جاتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کو سونے کے لیے ڈرگس چاہیے، اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، اس کو کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، ساری زندگی اس کی کیمیکلز کے اوپر گزر رہی ہے، ختم. کہنے کا وہ جو خواب ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی اور اس کا سوٹ دیکھ کے چل رہا تھا نا، وہ ایک دم سے شیٹر ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں جیسے ہیں ویسے ہی صحیح ہیں بالکل. تو عزیزان محترم، میں کہوں گا چلو یہاں پہ چل بھی جائے گا، تھوڑی سی دیر میں مرنا ہے. ابھی یہ خواب نہیں بھی ٹوٹا نا تو مرنے پہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، پھر ریالٹی نے سامنے آنا ہے. تو بجائے یہ کہ میں انتظار کروں دو غلط نتیجوں کا، نعوذ باللہ تعالی، اللہ سب کو محفوظ کرے، ایک یہ کہ امام تشریف لائیں، اور نعوذ باللہ تعالی مجھ سے کہا جائے تم پریپیئر نہیں ہو، تم باہر ہو، نعوذ باللہ تعالی. دوسرا وہ غلط نتیجہ کہ میں مرنے لگوں اور مجھے پتہ چلے کہ نعوذ باللہ تعالی میں ابھی تیار نہیں تھا. ان دو نتیجوں سے پہلے ادھر آ جاؤ جہاں پر نبی اور امام لانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک نظام ہے. جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو اٹھاؤ خدا کو بیچ میں رکھو، تو یہ خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب پورا نظام ہے، خدا، نبی، امام. اپنی خواہش چھوڑ کر اس کی خواہش پہ چلنا پڑتا ہے، تب ہم اس میدان کے اندر کچھ کرنے کے قابل بنتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو سمری یہی ہے، اگر کسی کو صحیح کرنا ہے اس کو اس اورینٹیشن کو صحیح کرنا ہوگا. اب باقی تین دنوں میں کیا کروں گا؟ مین چیز تو میں نے بول دی ہے، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ کو یہ اورینٹیشن صحیح کرنی ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہوگا. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی معجزہ ہو جائے تو اوور نائٹ ہو جائے. بعض اوقات ایسے معجزے ہو جاتے ہیں، اوور نائٹ انسان چینج ہو جاتا ہے، ایک دم سے کچھ ہوتا ہے، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں فائدہ اٹھا رہا ہوں چونکہ ابھی تک کسی نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، تو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں اس میں ایک دو منٹ بڑھا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا واقعہ سناتے ہیں، بڑا نفیس واقعہ ہے. یہ عزاداری کیسے انسان کو تبدیل کرتی ہے، امام حسین کی یاد میں جو آنسو ہیں کیسے انسان کو تبدیل کرتے ہیں. واقعہ بیان کرتے ہیں پرانے زمانے کا، جس زمانے میں شہروں کے باہر باؤنڈریز بنی ہوتی تھیں، باؤنڈری والز ہوتی تھیں جن کو فصیل کہتے تھے. تو ایک بندہ خدا، کوئی مولانا تھے، وہ کسی دوسرے شہر میں مجلس پڑھنے گئے. مجلس پڑھ کے ان کو اپنے شہر میں واپس آنا تھا. جب وہ اپنے شہر واپس آئے تو رات کافی زیادہ ہو گئی تھی، ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا. تو وہ سوچتے تھے کہ بھائی میں مولانا ہوں، مجھے تو لوگ پہچانتے ہیں، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کوئی نہ کوئی کھولے گا، جو بھی وہاں پہ گارڈس وغیرہ ہوں گے. تو انہوں نے کھٹکھٹایا، وہاں پہ کوئی گارڈ نہیں تھا. گارڈ تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک بہت غلط آدمی کھڑا ہوا تھا. وہ اس علاقے کا، معذرت کے ساتھ، بدماش ٹائپ کا آدمی تھا، اور وہ نشے میں بھی تھا. اب انہوں نے اس سے کہا کہ تم دروازہ کھولو، تو اس نے ان کو گالیاں بکنا شروع کر دی. کہا تم کیوں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. انہوں نے کہا بھائی میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں مجلس پڑھنے گیا تھا اور مجلس پڑھ کے واپس آ رہا ہوں، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دو. تو اس نے دروازہ کھولا، باہر آیا، کہنے لگا تم نے کہا تم مجلس پڑھنے گئے تھے؟ کہا ہاں مجلس پڑھنے گیا تھا. کہا پڑھو. کہنے لگا پڑھو مجلس. اب وہ خود نشے میں ہے بندے خدا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بک بک کر رہا ہوں. تو بول لگا تم نے کہا مجلس پڑھنے گیا تھا، پڑھو مجلس. اب وہ بیچارہ کہنے لگا میں کیا کروں. مولانا سوچنے لگے میں نہیں پڑھوں گا، ایک بیوقوف کے پاس چاقو واقو ہوا مار دے گا مجھے، تو نشے میں بھی ہے یہ تو دیوانہ. تو انہوں نے بہانہ کیا، انہوں نے کہا بھائی مجلس ہم پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ابھی ممبر نہیں، چلو مسجد میں چلتے ہیں، وہاں ممبر رکھا ہوا ہے، وہاں چل کے پڑھیں گے. وہ سوچ رہا تھا میں کسی طرح اندر تو آؤں. اس نے کیا کیا، اس نے زمین پہ ہاتھ ٹیکے، کمر فلیٹ ہو گئی، کہا بیٹھو اس پہ، یہ ممبر ہے، پڑھو. انہوں نے کہا یہ کس مصیبت میں پھنس گیا. تو کہنے لگا کہ تو اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے، تو انہوں نے ایسی حدیث پڑھی. کہنے لگا نہیں، خطبہ پڑھو، جیسے مجلس پڑھتے ہیں ویسے پڑھو اچھی طرح سے. کہا ٹھیک ہے. خیر جناب خطبہ پڑھا، مجلس پڑھ دی. کہنے لگے بس کافی ہو گیا، مجلس پڑھنی ہے؟ کہنے لگا نہیں، مصائب نہیں پڑھے، ابھی مصائب بھی پڑھو. کیا جی مشکل میں پھنس گیا. پھر اس نے نیچے سے کہا، کہنے لگا مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھو. کہنے میں کیا کروں اس کے ساتھ. پھر انہوں نے مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نشے میں تھا اس کے ہاتھ یوں یوں ہلنے لگے. تو ان کا اس کو کیا ہو گیا، دیکھا کہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. مولا کے مصائب سن کر یہ نشے میں تھا، جاگ گیا، رونے لگا، کافی زیادہ رویا. تو یہ اترے اور اس کے سر پہ ہاتھ وات پھیرا کے، صحیح ہے کھڑے ہو جاؤ. دیکھا نہیں کھڑا ہو رہا، یوں ہی ہاتھ رکھے ہوئے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دروازہ کھل کے میں جا رہا ہوں، یہ آ جائے گا واپس. تو وہ اندر چلے گئے شہر کے اندر. اگلے دن لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، تو پتہ چلا غائب ہو گیا، نہیں ملا. بالکل غائب ہو گیا. کہا نہیں معلوم کہاں چلا گیا. لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس کا اب کوئی نشان نہیں مل رہا ہے, وہ پورے شہر میں نہیں ہے. تو وہ اوور نائٹ غائب ہو گیا. کیا ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد یہ عالم کافی عرصے کے بعد کہیں نجف گئے, نجف گئے, نجف گئے. وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے ایک عالم کے پیچھے, تو جو نماز پڑھا رہے تھے ان کو کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا. یہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, آگے کوئی بہت بڑے عالم نماز پڑھا رہے تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ کسی بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اعلان کیا, اس سے کہا کہ قبر کھدوا, قبر تیار کرو, عشاء کے بعد ہم ان کی جنازہ پڑھیں گے. اعلان ہو گیا کہ ہم عشاء کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. کیا ٹھیک ہے. عشاء کی نماز پڑھا لی, اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایک قبر تیار کر لی گئی ہے, ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا, ان کا نماز جنازہ ہونے والا ہے ابھی. عشاء کے بعد ان کو آ کر کسی نے کہا کہ آغا صاحب جن کا ہم نے خبر ملی تھی کہ انتقال ہوا, انتقال نہیں ہوا, وہ ابھی زندہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, اچھا ہو گیا. جب اٹھنے لگے تو دیکھا ایک آدمی سجدے میں, وہ نہیں اٹھا. اس کو اٹھایا اٹھایا, ہلایا جلایا, دیکھا وہ مر چکا ہے. مر چکا ہے تو یہ جو عالم نماز پڑھا رہے تھے ان کو اچانک ایک احساس ہوا کہ اللہ نے قبر ان کے لیے کھدوائی ہے, اس کے لیے کھدوائی ہے, اور جنازے کے لیے لوگ بھی اس کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور یہ کون تھا؟ یہ وہی بدماش تھا, یہ وہی بدماش تھا. اوور نائٹ توبہ کی ہے, اور ایسی توبہ کی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے پاس دفن کروایا, بڑے لوگوں سے نماز پڑھوائی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ بہت قسمت سے ہوتا ہے. لیکن میں اپنے لیے اور آپ کے لیے سوچتا ہوں کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں بلا کر ہمیں ایک میسج دیا ہے, یہ کہ اگر تم صحیح ہونا چاہو, اگر تم میرے راستے کے اوپر چلنا چاہ رہے ہو, تو جو تمہیں میں نے آنسوؤں کی دولت دی ہے نا, یہ سب کچھ کروا سکتی ہے, یہ تم سے سب کچھ کروا سکتی ہے. فائزو یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے, ہم اور آپ ایک ایسی دعوت میں بلائے گئے ہیں جہاں پر دینے والا ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے. ایسے جب میں یہاں پہ آ رہا تھا اور یہاں بیٹھا تھا تو میں مصائب کے لیے کچھ اور سوچ رہا تھا. یہ واقعہ بھی مجھے نہیں سنانا تھا, یہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن اب چونکہ یہ واقعہ بیچ میں آ گیا ہے تو میں سوچتا ہوں چند جملے مولا ابو الفضل العباس کے لیے عرض کر. بڑا عجیب معاملہ ہے, وقت کے امام اور مولا ابو الفضل العباس کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے. امام وقت ایک مرتبہ منا کے خیمے میں کسی کے پاس تشریف لائے, اس نے امام سے کافی سوال کیے, اور جب امام تشریف لے جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ آپ اگلی دفعہ کب تشریف لائیں گے. امام وقت نے فرمایا کل جب تم میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے میں اس وقت آؤں گا. اب مجھے نہیں معلوم امام وقت کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھے جائیں, اس کا مطلب کم از کم اتنا ہے کہ اگر میں اور آپ پورے خلوص سے مولا ابو الفضل پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ امام وقت کی نظر لطف شامل حال ہو سکتی ہے. اور عزیزوں میں آپ کے سامنے زیادہ مصائب کو طولانی نہیں عرض کروں گا, لیکن بس چھوٹا سا ایک حصہ عرض کروں گا. وہ کون سا حصہ ہے؟ عزیزوں ایک عالم کے بارے میں مشہور تھا, وہ ہمیشہ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھا کرتے تھے. ساری کتابوں کے اندر روایتیں نکالتے تھے کہ جب مولا تشریف لائے اجازت لینے کے لیے تو کیا ہوا, جب وہ جنگ کے لیے گئے تو کیا ہوا, جب نہر پہ پہنچے تو کیا ہوا, جب سیدھا ہاتھ قطع ہوا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. وہ تمام مصائب پڑھا کرتے تھے. ایک موقع پر ان کے دوست کے خواب میں یا انہیں کے خواب میں بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کے مصائب پورے پڑھا کرو. یہ بہت پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں ساری کتابیں چھان چکا ہوں, جتنے بھی مولا ابو الفضل کے مصائب ہیں میں سب پڑھا کرتا ہوں. بہت پریشان ہوئے, التجا کی بی بی سے, کہ بی بی مجھے بتائیں میں کیا چھوڑ رہا ہوں. تو بی بی نے خواب میں آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا, کہا تم میرے بچے کے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی گھوڑے سے اتر رہا ہوتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھتا ہے. اور میں میرا ابو الفضل وہ تھا جس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ قطع ہوئے ہوئے تھے. جب وہ زمین پر آیا تو وہ کس کیفیت کے اندر آیا ہوگا. عزیز, دو جملے ہمارے پاس مشہور ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. یہ جملہ ایک مولا حسین کے لیے مشہور ہے, ایک مولا ابو الفضل کے لیے.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون.
خدایا جنہوں نے مولا ابو الفضل کے ساتھ دشمنی کی انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانصاروں, تابعداروں, وفاداروں میں قرار فرما. ماتم حسین. سجدہ حسین.